أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے۔ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے۔ مجھ کو پیر و مرشد نے یہ بات بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔
لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے
میرے آقا جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے سونے آقا جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں قسم خدا کی زمانے میں چائے بیٹھے ہیں قسم خدا کی زمانے میں چائے بیٹھے ہیں نصیر ہم میں تو اپنا اپنا بنائے بیٹھے
چلائے نگر نگر ہے گلی گلی ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بری ہے یہ کون بن کے قرار آیا بہار آیا یہ کون بن کے قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے جی گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی پہ شگفتگی ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بری ہے نبی کی محفل سجائے رکھنا دیوے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا دیوے دلوں کے جلائے رکھنا جو راہ دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بری ہے مقطع قابل غور نبی کو اپنا خدا نہ مانو خدا سے لیکن جدا نہ جانو نبی کو اپنا خدا نہ مانو خدا سے لیکن جدا نہ جانو ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ جی ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بری ہے
الحمد للہ الذی بعث الی کافۃ الانسانیہ سید الابرار والصلاۃ والسلام علی نور الانوار وسر الاسرار ومحمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأحيار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها فكان الله عزيزا حكيما صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي ويا سندي يا حبيب الله اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات اور آپ کے آل و اصحاب پر ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد عزت کے لائق اور توقیر و تکریم کے لائق حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لیاقت علی صاحب زیدہ مجدہ عالی مرتبہ جناب زینۃ القرآن حضرت علامہ مولانا اللہ بخشتا زیدہ علمہ انتہائی عزت کے لائق جناب محترم راجہ آصف علی خان صاحب انتہائی عزت کے لائق پروفیسر حیات اختر صاحب عزت کے لائق حضرت علامہ مولانا عثمان غنی صاحب جناب پیر سید ابراہیم حسین شاہ صاحب محفل میں موجود حضرات علماء کرام مشائخ جوان سادات کرام برادران دین و ملت آج ہم دور و نزدیک سے جس عنوان کے حوالے سے حاضری کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ عنوان ہے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، ان کی تاریخ اکمل اور ان کے جلیل القدر کارنامے، ان کی ذات میں موجود دعوات اور ان کی زندگی کا پیغام۔ ظاہر ہے تھوڑے وقت میں ان ساری باتوں پر سیر حاصل گفتگو شاید نہ ہو سکے، لیکن حقیقت عقیدت کی حاضری کے لیے تو چند حرف بھی بہت ہوتے ہیں۔ میں نے قرآن حکیم فرقان مجید سے سورہ فتحہ کا ایک حوالہ قائم کیا ہے۔ یہ آیہ کریمہ ترتیب کے اعتبار سے سورہ فتحہ کی 18ویں آیت بنتی ہے۔ آیت اپنے اسلوب کے اعتبار سے کیف و مستی سننے والے کے روح میں ڈھیل دیتی ہے، اس لیے کہ اس کا جو عمود تفسیری ہے وہ اللہ تعالی کی رضا ہے اور اللہ تعالی کی خوشنودی ہے۔ میرے خیال میں انسانی عظمتوں کے معیار قائم کرتے ہوئے اگر کاروان انسانیت یہ معیار قائم کر لے کہ ہم نے عظمت کے ہار اس کے گلے میں ڈالنے ہیں جس کی زندگی میں اللہ کی رضا کی دولت سب سے زیادہ ملتی ہے، تو بہت سارے جھگڑے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے فکری سفر کو منزل نصیب کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید ارشاد فرماتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے، ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ محبوب آپ کی بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور جان رکھا اللہ تعالی نے جو کچھ کہ ان کے دلوں میں تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالی نے ان پر سکینہ نازل کیا، اطمینان کی کیفیت اتاری۔ آثابہم فتحا قریبا، اور قریب ہی کے زمانے میں ایک اور فتح سے ان کو نوازا، اور بہت ساری غنیمتیں اور فتوحات وہ لینے والے ہوئے، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ سامعین باتمکین، یہاں ابن عاشور لکھتے ہیں کہ تفسیری اعتبار سے آیت کا لقد سے شروع ہونا بلاغت کی انتہا پیدا کر دینا ہے، کہ لام تاکید کا ہے اور پھر اسلام تاکید کا قد پر داخل ہونا، اور پھر رضا کے عنوان کو اور خوشنودی کی بات کو رضیا ماضی کے صیغے سے تعبیر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا یا اللہ خوش ہو جائے گا یا اللہ تعالی انہیں نواز دے گا. قرآن مجید کے اسلوب نے کہا کہ یہ بات تاکیدی ہے, اس کو اچھی طرح سمجھو, یہ بڑی پختہ بات ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. گویا اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کرنا یہ قطعیت کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہے کہ جن مومنوں کا بیان ہو رہا ہے ان مومنوں کے بارے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کچھ سے وہ راضی ہوا ہے اور کچھ سے وہ راضی نہیں ہوا. فرمایا کہ اس آیت کا جو عنوان ہے وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. گرامی قدر سامعین, پھر ابن عاشور مزید اس پر لکھتے ہیں کہ اذ یبایعونک, سیاق کلام ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ کہا جاتا کہ جب ان لوگوں نے بیعت کی حضور کی تو اللہ ان سے راضی ہو گیا. یعنی مومنوں نے جب حضور کی بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا, لیکن اللہ تعالی نے بیعت کے لیے یبایعون کا مضارع کا صیغہ استعمال کیا اور رضا کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا. اس کا معنی کیا ہے کہ ایک تعبیر ماضی کی ہے اور ایک تعبیر مضارع کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دراصل رضا کو تو اللہ نے قطعی بنانا تھا, تو جو حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ حدیبیہ کو گئے اللہ ان سے راضی ہو گیا. معنی یہ ہے کہ وہ مسلک مر گئے جن مسلکوں نے یہ کہا کہ اللہ ابو بکر سے راضی نہیں, یا عمر سے راضی نہیں, یا عثمان سے راضی نہیں, یا علی سے راضی نہیں. رب نے کہا جو حدیبیہ میں میرے محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھا اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک, اب اس کو مضارع میں رب کریم نے سمو دیا, اور مضارع کا معنی ہوتا ہے یا وہ حال سے تعلق رکھتا ہے یا وہ مستقبل سے تعلق رکھتا ہے. تو معنی یہ ہو گیا کہ محبوب جب وہ تیری بیعت کر رہے ہیں, جب وہ تیری بیعت کر رہے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب اس کو حال سے تعبیر کرنے کا معنی کیا ہے؟ ابن عاشور لکھتے ہیں چونکہ قرآن قیامت تک کے لوگوں نے پڑھنا تھا, ایک کا بیان اللہ نے دے دیا, دوسرے کی تصویر دے دی کہ رب کریم نے کہا کہ یہ منظر جب حضور صحابہ کے ہاتھ پکڑ کر ان کو بیعت کر رہے تھے یہ کوئی ماضی کا منظر نہیں ہے, یہ ایسا منظر ہے کہ اے قاری قرآن جب تو قرآن پڑھے ذرا اس تصویر کو آنکھوں کے سامنے لے آنا کہ غلامان محمد کس طرح مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ رہے تھے. لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. آج کا عنوان تو یہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اس درخت کو تو حضرت عمر نے کٹوا دیا, قرآن کہتا ہے کہ کسی حکمت کی خاطر کٹوایا ہوگا, لیکن شجرہ کا بیان میں نے قرآن سے تو نہیں کاٹا ہے. گویا وہ ایسا درخت ہے جس کا بیان قرآن نے قیامت تک شامل کر لیا کہ جب تصویر کو یاد کرو تو ذرا درخت کو بھی یاد کرو, صحابہ کو بھی یاد کرو اور آقا کو بھی یاد کرو. گویا ان میں سے کسی کی تصویر ایسی نہیں ہے کہ جس تصویر کو ذہنوں سے اور دلوں سے اور خیالوں سے اور خرد کے نہاں خانوں سے تم اتار دو. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم, اس موقع کی بات ہے جب حضور کعبہ کی زیارت کے لیے گئے 1400 صحابہ کے ساتھ, شمیسیہ کے مقام پر پہنچے
آج کا جدید نام شمیسیہ ہے. اگر آپ مکہ شریف جائیں تو اب اس کو حدیبیہ نہیں کہتے, شمیسیہ کہتے ہیں. تو اگر جس وقت آپ شمیسیہ میں پہنچیں, یہ پرانا روٹ جو مکہ کا ہے, اگر اس پر جائیں تو یہ جگہ راہ میں آئے گی. نئے راستے میں یہ شمیسی نہیں آتی. البحرا سے تھوڑا مکہ کی طرف آپ آگے بڑھیں تو آپ یہ مقام دیکھیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں پہنچے تو آپ نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کو سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا کہ ان کو جا کر باور کراؤ کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے, ہم کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. اگر ہم لڑائی کی خاطر آئے ہوتے تو اسلحہ لے کے آتے. عربوں کے کلچر میں تو کوئی آدمی گندم اور جو بھی لینے کے لیے جائے تو وہ اپنے تیر کو کمان میں چست رکھتا ہے, وہ اپنے اسلحے سے غافل نہیں رہتا. جب عالم یہ ہے, لیکن ہم ہیں کہ ہم تو صرف کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, اور شوق ہے اس قافلہ کے سینے میں کہ بیت اللہ العتیق کی زیارت کرے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ذات کے بعد تیسرے خلیفہ راشد, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا اور ان کو بھیجا. یاد رکھیے, سفیر جس وقت کسی قوم کے پاس جائے تو سفیر اس قوم کے کلچر اور اس کی سوچوں اور اس کے افکار کا نمائندہ ہوا کرتا ہے, اور جس کا سفیر بن کر جائے وہ اس کی اداؤں کا بھی عکاس ہوا کرتا ہے. اگر وہ اس کے فکری سرمایہ کا محافظ نہ ہو تو وہ سفارت کا کام نہیں کر سکتا ہے. عثمان ابن عفان میں وہ تمام تر جوہر موجود تھے کہ وہ محمد عربی کی سفارت کر سکتے تھے. اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا اور ان کے سر پر استعفا کا تاج رکھا اور کہا کہ جاؤ. جناب, جس قوم کی طرف بھیجا تھا وہ خون کی پیاسی قوم تھی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس قوم کے پاس حضور نے بھیجا تھا, اسی قوم میں عثمان کے سکے چچا نے ان کو رسیاں ڈال کر کے گھسیٹا ہوا تھا کہ تم نے محمد عربی کا ساتھ کیوں دیا ہے, تم ان کے پاس کیوں چلے گئے ہو, اور تم ان کی عظمت کی بات کیوں کرتے ہو, اور تم ان کی تعریف اور نعت کے زمزمے اپنی زبان سے کیوں لاتے ہو. اور جس کے چچا نے بھی اس کو رسیاں اور سنگلیں اور زنجیر ڈال کر گھسیٹا ہو, اس قوم میں دشمنوں کا عالم کیا ہوگا. گویا جو سفیر بن کے گیا تھا وہ امن کی جنت میں قدم رکھنے کے لیے نہیں گیا تھا, وہ محمد عربی سے وفا کی شہادتیں قائم کرنے کے لیے گیا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا. بعض عنوان بڑے میٹھے ہوتے ہیں, لیکن بندے کی اپنی فکر ٹیڑھی ہو تو میٹھے عنوان بھی کڑوے ہو جاتے ہیں. بندہ ان کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا, ہضم نہیں کر سکتا. لیکن میں ایک بات کہتا چلوں کہ ہو نہ ہو عثمان کا انتخاب اس لیے ہو کہ عثمان کی تربیت میں ہاشمیوں کا دودھ شامل تھا. اس کی سوچوں اور ان کے افکار کو اجالنے میں محمد عربی کے خاندان کا بھی حصہ تھا. شاید آپ نہیں سمجھے تو میں ذرا کھول دوں اس بات کو کہ حضرت عثمان ابن عفان کی جو نانی تھیں ام الحکیم بیضا بنت عبد المطلب، یہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی لگتی تھیں، اور اروا جو ان کی والدہ تھیں، یاد رکھیے انہوں نے عبد المطلب کی بیٹی کا دودھ پیا ہوا تھا، اور ان کی گود میں وہ پلی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حضرت عبداللہ جو رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے والد گرامی ہیں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو حضرت عثمان کی نانی تھیں یہ جناب توام تھیں، جس کو آپ جڑواں کہتے ہو، حضرت عبداللہ کے ساتھ جو ان کی بہن پیدا ہوئی تھیں یہی حضرت عثمان کی نانی لگتی تھیں، انہی کا نام بیضا بنت عبد المطلب تھا، اور یہی ہاشمی رنگ ڈھنگ اور سوچ کا علو لے کر یہ امیہ کے خاندان میں یہ پہنچی تھیں. یہاں کے لیل و نہار بدل دیے تھے، یہاں کی سوچیں بدل دی تھیں. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذائقہ کھینچ کر آپ کو بتاؤں کہ جس وقت عورت کچھ کرنا چاہے تو وہ گھر ہی نہیں بدلتی، وہ تہذیبوں کی بساط پلٹ دیتی ہے، وہ تمدنوں کو ایک نیا آہنگ دے دیتی ہے. یہ عورت دراصل عبد المطلب کے گھر سے چلی اور فان کے گھر یہ پہنچیں، اور وہاں کے لیل و نہار بدل دیے. میں ایک سوال آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ جو رشتے ناتے ہیں نا، یہ فکری تحریک میں بنیادی رول ادا کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خیبر کی جنگ ہوئی، خیبر کی جنگ ہوئی مسلمانوں کے ساتھ، تو حضرت صفیہ حضور کے گھر آئیں، ام المومنین بنی. تو مجھے بتاؤ کہ خیبر کی جنگ کے بعد کیا پھر یہود مسلمانوں کے خلاف ٹھہر سکے،
کھڑے نہ ہو سکے؟
کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عورت نہیں آئی تھی، وہ دراصل یہودیوں کو نچوڑ کر کے جو ان کی فکری دولت تھی اس نے محمد عربی کے قدموں پر ٹھہر کر دی تھی،
اور یہود اندر سے کمزور ہو گئے، ان کے راز
اور ان کا سب کچھ مسلمانوں کے پاس آ گیا. اور حضرت صفیہ کے بعد یہودیوں کو، خصوصاً بنو نذیر کو، پھر دوبارہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ کوئی حملہ کریں. ایک دوسرا حوالہ دیتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ حضرت میمونہ یہ نجد کے قبیلے سے تھیں، اور نجد کے کس قبیلے سے تھیں؟ وہاں کا جو سردار تھا اس کی بیوی اور حضرت میمونہ سکی بہنیں تھیں. گویا شادی کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نجد کا امیر وہ دونوں ہم زلف ہو گئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ رئیس جس نے آ کر اپنے آپ کو رسموں سے جکڑ دیا مسجد نبوی کے حرم میں، وہ ویسے نہیں آیا تھا، دراصل وہاں کی ایک عورت محمد عربی کے عقد میں آئی، تو اس سردار نے مسلمان ہونے کے بعد ایک جملہ کہا جو میں آپ کی نظر کرتا ہوں. اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا، انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں جو عورت ہے وہ میمونہ کی بہن ہے، اور یاد رکھو جس وقت عورت کسی کی قائل ہو جائے تو وہ کلمہ پڑھا دیتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ پڑھا دیتی ہے. اب میں تیسرا حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جناب حضرت جویریہ جو ام المومنین تھیں، تیسری مومنوں کی ماں تھیں، میں عرض کروں یہ بنو مستلق قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں، کہ ان کے خلاف مسلمانوں نے غزوہ کیا اور محمد عربی اس میں شریک ہوئے اور غزوہ بنو مستلق ہوا. لیکن جب سے حضرت جویریہ ام المومنین بنی، مجھے بتاؤ پھر بنو مستلق والے مسلمانوں کے خلاف نہ اٹھے؟ بلکہ میں بتاؤں کہ 100 قیدی وہ آ رہے تھے، ان کو قیدی بنایا ہوا تھا مسلمان فوجوں نے. جس وقت انہیں پتا چلا کہ جویریہ ام المومنین بن گئی،
تو ان قیدیوں میں سے ایک سردار نے کہا کہ ہماری زنجیریں کھولو اور ہماری رسیاں کھولو. انہوں نے کہا رسیاں کیوں کھلواتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں کلمہ پڑھاؤ, ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. ان 100 قیدیوں نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, ہمیں کلمہ پڑھا دو. کسی بندے نے کہا کہ نہ جنگ ہوئی ہے, نہ کچھ سمجھایا ہے, نہ کوئی مبلغ آیا ہے, لیکن تم نے کلمہ پڑھنا تم نے شروع کر دیا ہے, وجہ اس کی کیا بنی ہے؟ اس نے کہا کہ ہماری عورت جویریہ حضور کے گھر میں جا کر ام المومنین بن گئی ہے, اب ہم جنگ کر ہی نہیں سکتے ہیں, ہماری خیریت اسی میں ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ایک چوتھا حوالہ آپ کو دوں, پتہ نہیں ویسے یہ میری تقریر کا حصہ نہیں تھا, لیکن پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں ٹپک کر میرے دماغ میں آ گئی. مجھے بتائیے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی تو ایک ہی روایت ہے کہ فتح مکہ کے بعد
وہ مسلمان ہوئے,
لیکن ان کی جو بیٹی تھی ام حبیبہ کے نام سے جو حضور کے گھر میں آئیں, ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس وقت مسلمان ہوئی؟ ایک روایت ہے فتح مکہ کے بعد, اور ایک روایت یہ ہے کہ باپ کے رویے کو دیکھ کر ام حبیبہ نے کلمہ پڑھ لیا, اور جس وقت دیکھا کہ انہیں کلمہ پڑھ لیا باپ مخالفت کرتا ہے, تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ کو اپنے عقد میں لے کر ام المومنین بنا دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت ابو سفیان کو فتح مکہ کے موقع پر حضور نے گھاٹیوں پر کھڑا کیا اور کہا کہ جس وقت مسلمان لشکر گروپ اور ٹروپس جس وقت گزرے تو حضرت ابو سفیان کو بتاؤ کہ ذرا یہ نقشہ اپنی آنکھ سے دیکھیں کہ اللہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو کتنی شان و شوکت اور دبدبہ اور سہولت عطا کی ہے. جس وقت وہ کھڑے ہوئے تو ایک اور مورخ نے ابو سفیان کو دیکھ کے کہا تھا کہ ابو سفیان کو فوجوں نے نہیں گرایا, دراصل اس کی بیٹی جس وقت محمد کے گھر پہنچی اور وہ ام المومنین بن گئی, ابو سفیان نے کہا اب لڑائی بیکار ہو گئی ہے, اب مجھے کلمہ پڑھ لینا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ذرا سوچئے, امیہ سے ام حبیبہ حضور کے گھر میں چلی, جویریہ بنو مستلق سے یہاں چلی, اور نجد سے محمونہ چلی اور حضور کے یہاں آئی, صفیہ خیبر سے چلی اور حضور کے گھر آئی, مسجد المینار میں میرے پرانے خطبے سننے کے عادی دوستو. میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو جغرافیہ آپ بتاؤ, ادھر مدینہ ہے, خیبر اس طرف ہے, نجد اس طرف ہے, جناب یہ مکہ کے سنگلاخ شکانے اس طرف ہے, اور اس طرف یمن کا علاقہ ہے, اور اس طرف دریا اس سرزمین کو سمندر ذرا دور ہٹ کر کے چھوتا ہے, اگرچہ اس کا زیادہ حصہ سمندر سے ملتا ہے سعودی عرب کا, لیکن چاروں طرفوں سے میں دھیمے لہجے میں کہنے لگا ہوں, ایک ایک عورت اللہ نے ایسی حضور کے گھر پہنچائی کہ ایسے لگا کہ لوگوں کے مرد روک دیتے ہیں محمد کے گھر آنے والی.
دونوں کی ماں نے شیشا پلائی پیوا کتنی قائم کر دی کہ اب محمد عربی کے چمن کو کوئی لوٹنے والا بٹھیرا ہے ہی نہیں.
اب اگر آپ برا نہ منائیں تو میں یہ جملہ یہاں جوڑ دوں, عثمان نہیں آئے تھے حضور کے پاس, عثمان کی ماں عبد المطلب کی بیٹی کا دودھ لے کر عثمان کی رگوں میں آئی تو عثمان کی نظر مصطفیٰ پہ پڑ گئی, انہوں نے کہا جس کا دودھ پیا ہے اس کے گھر پلنے والے رسول کی رسالت سے کیسے انکار کر دوں. یہی وجہ ہے, اب میں وہ نقشہ آپ کے سامنے لاؤں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کو قائل کر لیا کہ مسلمان ہو جاؤ, بہتر اسی میں ہے, بڑے دلائل دیے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اندر سے قائل ہو گیا اور میں نے اپنا ہاتھ ابو بکر کو پکڑایا جدھر دلی لے جا, بستر دل ہے، مجھے لے جا،
تو میرا بچپن کا دوست بھی ہے اور میں تیرے کردار کا بھی قائل ہوں کہ تُو نے کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، تو ہمیشہ صداقت کا علم بردار اور صداقت کا پرچم بردار رہا ہے۔ عالی جناب، ابھی قائل ہوئے تھے صدیق اکبر، اپنے ننے سے کارواں کے ساتھ حضور کی دہلیز کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ جا کر میں عثمان کو پیش کر دوں، ادھر رحمت عالم باد رحمت کا جھونکا بن کر خود ہی وہاں چلے گئے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر گئے تو دونوں کھڑے ہو کے سامنے صدیق اکبر نے سلام پڑھا جوار رحمت میں، اور رحمت عالم نے حضرت صدیق اکبر کو مخاطب کرنے کے بجائے عثمان کو دیکھا اور کہا کہ اے عفان کے بیٹے عثمان، انہوں نے کہا جی جناب، رحمت عالم نے فرمایا کہ میں ادھر جنت لے کے آیا تھا، کوئی ہے مجھ سے جنت لینے والا؟ گویا میں جنت لے کے آیا، ہے کوئی جنت لینے والا مجھ سے جنت کا سودا کر لے۔ علی جناب، حضرت عثمان ابن عفان نے بھی بھلے وقتوں میں کہتے تھے کہ حضور رحمت عالم نے اتنا سادہ سا جملہ کہا، میرے اسلام لانے کے موقع پر حضور رحمت عالم علیہ السلام نے اتنا سادہ سا جملہ کہا کہ میں جنت لے کے آیا ہوں، ہے کوئی اس جنت کو لینے والا؟ کہتے ہیں قرآن تو میں نے بعد میں سنا، مصطفیٰ کا یہ جملہ میری روح کی ہمیں گہرائیوں میں اتر گیا۔ اور حضرت عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جنت کا خریدار ہوں۔ اچھا، مجھے اپنے استاد محترم کا دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے ایک علمی روحانی لطیفہ یاد آیا کہ جس وقت یہ روایت آپ نے پڑھائی نا کہ عثمان وہ ہیں جنہوں نے حضور سے دو دفعہ جنت خریدی، عثمان وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو مرتبہ جنت خریدی۔ تو میرے استاد صاحب نے حدیث کی قراءت کرنے والے طالب علم سے کہا کہ نہیں، تین دفعہ خریدی، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ خریدی۔ وہ کہنے لگے حضور، یہاں تو دو دفعہ مینشن کیا گیا، اور آپ فرماتے ہیں تین دفعہ۔ انہوں نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ایک وہ جنت خریدی عثمان نے جب مدینہ کے مسلمانوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا تھا، جب مدینہ کے مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا، تو رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہے کوئی بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور مجھ سے جنت لے لے، مجھ سے جنت لے لے، مجھ سے جنت لے لے۔ اور مدینہ کے مسلمانوں میں پانی تقسیم کرنے کی خاطر وہ قربانی دے۔ عثمان تجھے سلام، عثمان تجھے کردار کا سلام، عثمان تجھے عظمتوں کا سلام، تجھے بخت کا سلام، تجھے تقدیر کا سلام، تجھے عالم اسفل کا سلام، تجھے عالم بالا کے ملائکہ کا سلام۔ کہتے ہیں کہ باقی سارے چہرے دیکھنے لگے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ چپ کر کے چادر کھینچی، وجود ایسا تھا اور چادر کھینچی باہر نکل گئے، سارے حیران رہ گئے، حریم رسالت میں جنت کا سودا ہو رہا ہے اور عثمان چادر کھینچتے باہر کدھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر صدیق اکبر جو ان کا بچپن کا یار اور محتمد، انہیں بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ وہ یہودی کہتے ہیں کہ 32,000 کا بیچیں گے یا 22,000 کا، یہ پیسے لے لے جتنے کا خریدتے ہیں، لے اور حضور کو کہہ دینا جنت مجھے دے دے۔ کہ اللہ زیادہ تو مجھے دے دیں. جناب 22,000 یا 32,000. میں یہ بھول کے نہیں, اختلاف روایات پر دو عدد, دو میں رقم بیان کر رہا ہوں, 22,000 یا 32,000 میں کنواں خریدا, حضور سے جنت خرید لی. دوسرا موقع وہ تھا جب جیش الاسرہ مدینہ سے رخصت ہو رہا تھا, غزوہ تبوک تھا, اور 30,000 مسلمانوں کا لشکر عیسائیوں کے خلاف جس وقت سینہ تانے منزل کی طرح دلا ہونے لگے, تو حضور رحمت عالم نے مسجد نبوی میں آ کے چھوٹا سا خطبہ دیا اور کہا کہ ہے کوئی میرے اس لشکر پر احسان کرنے والا, آج ایک ایک پوٹی کوڑی کی ضرورت ہے, کوئی ہے جنت مجھ سے خرید لے. تو عثمان پھر کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ یا سیدی یا رسول اللہ کتنی سواریاں چاہیے؟ حضور رحمت عالم نے کہا کہ جتنی بھی ہوں ضرورت ہے. تو حضرت عثمان نے کہا 1,000 اونٹ میری طرف سے, 1,000 اونٹ میری طرف سے. تو کہا صرف 1,000 اونٹ؟ کہا یا رسول اللہ کچھ درہم دینار بھی لا رہا ہوں. آ کر کے جس وقت حضور کے سامنے ڈھیر کیے نا, ہائے ہائے, صحیحین کی حدیث کہ رحمت عالم علیہ السلام نے ان درہموں اور دیناروں کو اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں, ان کو اس طرح اس طرح اس طرح, کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں, پھر ان کو جھولی میں ڈال لیا. کبھی حضور جھولی میں اس طرح کرتے, کبھی اس طرح کرتے. کہتے ہیں عثمان نے مجھ سے جنت خرید لی ہے. تو یہ ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ. میرے استاد صاحب نے کہا انہی دو مرتبہ تو نہیں خریدی, جب مسلمان ہوئے تھے تو حضور نے کہا تھا ہے کوئی جنت لینے والا, عثمان نے کہا جنت مجھے دے دیں, کلمہ میں پڑھ لینا ہو. اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عالی وقار دوستو, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, ویسے چونکہ دوستوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہوں نا, اس لیے احتیاط کے جملے میں استعمال کرتا ہوں, اس لیے کہ بعض دوست جو ہیں وہ سننے کے لیے نہیں فساد کے لیے تشریف لاتے ہیں, ہمارے لیے قابل عزت ہیں جس نیت سے بھی تشریف لائیں. لیکن میں ایک بات سنوں, اگر میں یہ کہہ دوں کہ حضور نے تحریک اسلام کا جو قوام تیار کیا تھا وہ رشتوں ناطوں ہی سے تیار کیا تھا تو یہ غلط نہ ہوگا. میں نے کہا ادھر بیویاں آئیں, میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیسے ذکر نہ کروں. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اگر عائشہ نہ ہوتی تو آدھا علم ہم سے گم ہو جاتا,
آدھا علم ہم سے گم ہو جاتا. اور جلیل القدر, جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دفعہ عورتوں کے مسائل میں ایک فتویٰ دے بیٹھے, تو عائشہ صدیقہ نے اندر سے کہا کہ ابو ہریرہ اس مسئلے میں فتویٰ نہ دیا کرو, یہ ہم پر چھوڑ دو, ہم بتائیں علم رسول کیا ہے,
ہم تمہیں بتائیں گے کہ علم رسول کیا ہے.
جناب اب ادھر آئیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں صدیق اکبر معتمد تھے, لیکن تمہیں پتہ ہے ان کی عائشہ حضور کے گھر میں تھیں, عمر معتمد تھے, ان کی حفصہ حضور کے گھر میں تھیں, عثمان معتمد تھے اس لیے کہ حضور کے نور کے دو ٹکڑے ان کے گھر میں تھے,
اور علی معتمد تھے اس لیے معتمد تھے کہ نور کا ٹکڑا فاطمہ علی کے گھر میں تھی.
علی جناب میں پوچھنے لگا ہوں کہ ویسے دیکھو علماء کرام کے کام علماء پر چھوڑا کرو, بالوں کی کھال نہ اتارا کرو, اس لیے کہ علماء کی مجبوری ہے کہ وہ بعض اوقات حضور کو نور نہیں مانتے لیکن عثمان کو تو نورین مان لیتے ہیں, لیکن عوام کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے,
آپ کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے اور تمہارے اعلیٰ حضرت کی بھی کوئی مجبوری نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا.
فاضل بریلوی کا دور اچھا تھا, خوبصورت دور تھا. اس میں احمد رضا تھے, اس زمانے میں سعیدوں کو کوئی کتا نہیں کہا کرتا تھا. یہ بڑا عالی زمانہ تھا, عروج کا زمانہ تھا. اس زمانے میں سادات کے بارے میں افکار اور سوچیں بڑی اچھی تھی, اس لیے کہ 50 علوم کا دنگی احمد رضا کہتا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میں نے کہا کہ حضرت عثمان کے گھر میں حضور کے دو نور کے ٹکڑے, حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ میں تقریب سخن میں تھوڑا زیادہ ٹائم اسپیئر کروں, لیکن ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں. یہ ہجرت بھی واہ واہ چیز ہے. حضور نے ہجرت کی تو بستر پر علی نظر آتے ہیں اور غار میں صدیق نظر آتے ہیں. اور جب پہلا جوڑا ہجرت کے لیے نکلا, پہلا جوڑا جو نکلا وہ عثمان اور حضرت رقیہ, حضور کے نور کا تیسرا ٹکڑا. وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ عثمان وہ ہے کہ اگر میری ایک بچی اور ہوتی ام کلثوم کے بعد حضور میں وہ بھی دے دیتا. اور میں نے ایک حدیث پڑھی, انہوں نے کہا کہ اگر میری 40 بچیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کو دے دیتا. اب معیار کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہا, عزیز سنیے, حضور میں کہ احسن زوج رآہ انسان, حضور کی حدیث ہے, انسانی آنکھ نے جو حسین ترین جوڑا زمین پر دیکھا ہے وہ رقیہ و عثمان. وہ رقیہ اور عثمان کا جوڑا ہے. میں ایک جگہ یہ حدیث بیان کرنے لگا تو مجھے کہنے لگے پھر علی اور فاطمہ کے جوڑے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. میں نے کہا تمہیں حدیث سمجھ نہیں آئی, حضور نے کہا کہ زمین پر انسان نے جو حسین ترین جوڑا کوئی دیکھا ہے تو وہ عثمان اور رقیہ کا ہے, اور کسی نبی نے جو حسین جوڑا دیکھا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی فاطمہ اور علی کا جوڑا ہے. اور علی کا جوڑا ہے بھائی, ان کی شان کم تو نہیں ہے نا. یہاں حضور نے انسان کا لفظ استعمال کیا, اور علی تو چشم نبوت کا تارا تھا نا جی, اور فاطمہ تو حضور کے جگر کا ٹکڑا تھی نا جی. لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, اور حربوں کا حربی, اور سلموں کا سلمی. مولا علی کو یہ تو عثمان غنی صاحب کے جلسے میں فاطمہ تزدارہ کی شان بیان کروں گا, تو یہ عنوان وہاں کا ہے. توجہ حضور رحمت احسن زوج راو انسان رقیہ و عثمان. اور ایک اور بات بتاؤں, اس کو غور سے سنیں, شاید آپ کی دلچسپی کا نہ ہو یہ عنوان, اس لیے کہ ہم نے تو نہ پڑھنے کی قسم کھائی. دوسرے لوگوں کے مدارس میں ہزار ہزار دس دس ہزار طلبا, اور ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے, ایک دوسرے کے دامان ہم پھا رہے ہیں, اور ایک دوسرے کی عزتوں اور احترامات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ ہماری حالت ہے, اور دوسرے لوگ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, حضور رحمت عالم نبی تھے اور سارے نبیوں کے سردار. آپ کے سینے پر اقرا والی سورت اتری تھی اور نون والقلم والی سورت اتری تھی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا وجہ ہے, کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ پہلی وحی کس نے لکھی؟ پہلی وحی کس نے لکھی؟ مولا علی فرماتا میں نے لکھی. وہ جتنے بھی کاتبین ہیں سب کو سلام، سب کو سلام، لیکن قرآن کی پہلی آیت لکھنے والے علی کا بھی تو کوئی احسان ہوگا. اے امت، تیری گردن پر کوئی احسان تو ہوگا. اور آپ کو بتاؤں، اس کے بعد جس نے پہلی سورت لکھی وہ کون ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں آیت پہلی علی نے لکھی، سورت پہلی عثمان نے لکھی ہے. اور جو چند لوگ عرب سوسائٹی کے اندر قلم جانتے تھے اور وہ لکھ سکتے تھے، ان میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ہستی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھے لکھے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ کچھ وقت بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. لیکن حضرت عثمان تو کہتے ہیں کہ انی لرابی و رابیہ، فرمایا کہ مجھ سے پہلے علی مسلمان ہوئے تھے، مجھ سے پہلے صدیق مسلمان ہوئے تھے، مجھ سے پہلے زید مسلمان ہوئے تھے، اور چوتھا بندہ جو مسلمان ہوا ہے وہ عفان کا بیٹا عثمان مسلمان ہوا ہے. اور اگر عثمان ابن عفان ان کے بقول انی لرابی و رابیہ کا قول مانا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ حضور نے پہلا سیکٹری اپنا کون رکھا؟ معتمد، اس کو بولتے ہیں معتمد، اس زمانے میں معتمد کہتے ہیں. میں اس مستشرق کے الفاظ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے گلیٹنگ سٹارز آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی تاریخ لکھی، اور صحابہ کی تاریخ لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ فرسٹ سیکٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واز عثمان ابن عفان. کہ حضور رحمت عالم علیہ تحیت و ثنا کا جو پہلا سیکٹری اور معتمد تھا جس سے حضور لکھواتے تھے وہ حضرت عثمان ابن عفان تھے. آپ وہی بھی لکھتے، عوامر بھی لکھتے، آپ قرآن بھی لکھتے، اور جو حکم نامے اور فرمان رحمت عالم جاری کرتے وہ بھی آپ قلم بند کرتے. پڑھے لکھے تھے تو لکھتے تھے نا جی. اس زمانے میں جس وقت قلم پکڑنا نہ آئے اور حضرت عثمان ابن عفان اتنے پڑھے لکھے، اللہ اکبر. میرے دوستو، ایک حدیث آپ کو سناؤں. میرے پاس یہ حلیت الاولیاء ہے، یہ بڑی پرانی کتاب ہے عربی کی، میں متن آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. لوگ اکٹھے ہوئے حضرت حسن کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ اے حسن، تو علی کا بیٹا ہے، اور علوم کے خزانے کی کنجی ہے، ہم ایک سوال پوچھنے آئے. انہوں نے کہا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ذکر عثمان ابن عفان، انہوں نے عثمان ابن عفان کا ذکر کیا کہ تمہارے خیال میں عثمان ابن عفان کیسے آدمی ہیں؟ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ صفحہ نمبر 75 ہے. انہوں نے کہا الان یجی امیر المومنین. انہوں نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، مولا علی آنے والے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ آپ کو بتائیں گے عثمان کون ہے.
الان یجیو امیر المومنین،
ابھی امیر المومنین علی آنے والے ہیں. قال فجاء علی، حضرت علی آ گئے. فقال علی، آپ نے کہا تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ عثمان کیا ہے، کون ہے، کیسے ہیں؟ کان عثمان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المسلمين.
انہوں قرآن کی یہ آیت عثمان کے بارے میں آئی ہے کہ وہ جو ایمان لائے پھر تقویٰ کیا پھر ایمان لائے اچھے عمل کیے پھر تقویٰ کیا پھر تقویٰ کیا اور احسان کیا تو میں رب ذوالجلال نے بار بار تقویٰ کی جو سند دی ہے وہ عثمان ابن عفان کو دی ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سند دی ہے یار ادھر دیکھو بڑا مشکل کام ہے کہ اگر لیاقت مجھ سے پڑا ہے نا تو اللہ اس کو اور عزت دے تو میں اگر اس کو میں کہہ دوں دیکھو میں ہم لوگ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آبزرو کرتے ہیں یہ عثمان جو ہے نا ابھی میں نے 500 روپیہ 100 کا نوٹ غلام نبی صاحب کو دیا تو عثمان صاحب نے 500 کا نوٹ دے کر کے 400 کا مجھے دے دیں تو میں سمجھ رہا تھا اس کی آنکھ سے کہ یار میرے پیر کے نوٹ ہیں تو چلو 500 کا نوٹ ادھر کر دوں 4 میں اپنے پاس لے آؤں میں اپنے جیب میں ڈالوں تو بھائی جو آدمی نسبت کی قدر کرتا ہے وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اور پیر بھی انے نہیں ہوتے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس وقت کیا کر رہا ہے تو جناب ایک چھوٹا سا شاگرد جو پلا ہو اس کو اگر میں کہہ دوں یہ ابو البیان ہے تو اپنی سینٹ پر کاغذوں میں سرٹیفکیٹ محلے محلے کریے کریے وہ کہتا ہے کہ استاد صاحب نے مجھے ابو البیان کہا ہے اب میری طرف دیکھو علی چھوٹے تو نہیں تھے مصطفیٰ علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ اور علی سے پوچھا جائے کہ عثمان کیا ہے فرمایا ایمان تقویٰ پھر ایمان پھر تقویٰ پھر ایمان پھر تقویٰ اگر تقویٰ میں کوئی گندا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو وہ عثمان کو دیکھ لو نا اللہ عثمان اچھا میں توجہ چاہوں گا آپ کی پتوں کی ایک شعر ہے سنا ہوگا نام آپ نے پتوں کے ایک مولوی صاحب ہوتے تھے وہ تراوی کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے تو ایک دفعہ پھنس پھنسا کے جلسے سے آئے آگے تراوی لیٹ تھی شبینہ ہو گیا حافظ صاحب نے تلاوت لمبی کر دی پڑھ دیے نو پارے ان کو چڑھ گیا غصہ انہوں تھانے نے رپٹ درج کرا دی ارے تو نے نو پارے پڑھ دیتے ہیں وہ بندے پتوں کے دوڑتے دوڑتے میرے پاس آئے کہ جی تھانے میں پرچہ ہو گیا میں نے کہا کس کا پرچہ ہو گیا جی حافظ صاحب نے نو پارے پڑھ دیتے ہیں حافظ صاحب نے نو پارے قرآن پڑھ دیا جناب ایک پارا سننا مشکل دو پارے پڑھنے مشکل تین پارے پڑھنے مشکل رمضان المبارک آئے گا اور جناب آپ دیکھو گے پہلے دن رش دوسرے دن بہت رش تیسرے دن رش بر رش اور چوتھے دن رش کٹ رش پھر جو ہے نا وہ ریورس گیئر لگنا شروع ہو جائے گا اور آدمی کم ہونے لگ جائیں گے اور ایک حافظ صاحب کو لوگ بہت ملتے تھے تراوی کے بعد وہ کہنے لگا یہ بہت لوگ ملنے والے ہیں ان کے دوسرے ساتھی نے کہا غم نہ کرو چوتھے دن ایڈے نہیں ہونے لگے چار پانچ ہی ہونے جو ہاتھ میں لائیں گے یہ تو 10 دن کی باتیں 10 راتوں کی باتیں ہیں جو رش ہوتا ہے اب میں بات مطلب کی بتاؤں حضرت عبد الرحمان تیمی کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم پر میں نے عشاء کی نماز پڑھی صلیت العتمہ علی مقام میں نے مقام ابراہیم پر عشاء کی نماز پڑھی جب میں عشاء کی نماز پڑھ چکا تو فجاء رجل من ورائی ووضع یدہ علی کتفی بندہ ایک پیچھے سے آیا پیچھے سے آ کر کے اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا میرے کندھے پر رکھ کے کہا کہ میں 2 رکعت پڑھنے لگا ہوں میرے ساتھ پڑھو گے تو کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا اللہ اکبر تو مسلمانوں کا امیر عثمان ابن عفان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئے اور اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا ہائے ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا تھکو گے تو نہیں اگر میں تھوڑا قرآن زیادہ پڑھ دوں انہوں نے کہا نہیں میں نہیں تھکتا جی میں سنوں گا قرآن مجید.
کہتے ہیں کہ سلام عثمان ابن عفان کو الحمد سے شروع ہوا اور دوسری رکعت میں والناس تک پڑھ کر کے سلام پھیرا اور کہا کہ آپ تھکے تو نہیں ہیں تھکے تو نہیں ہیں.
جو ایک ایک رات میں ایک ایک نشست کے اندر
قرآن مجید پڑھ لے. اللہ اکبر. اس پر مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ حضرت نائلہ کہتی ہیں, یہ حضرت عثمان کی بیوی کہتی ہیں کہ جن دنوں میں باغیوں نے
حضرت عثمان کے عفان کو گھیر لیا, پانی بند کر لیا اور گلوا ہو گیا, شہادت عثمان قریب نظر آنے لگی تھی,
ایک نعرہ لگاؤ تاکہ میں دیکھوں تھکے تو نہیں. جو چاہوں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت دیکھا کہ بلوا ہو گیا تو انہوں نے پیغام بھیجا, وہ پیغام میں پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت عثمان ابن عفان کی طرف آپ نے کہا کہ اللہ اکبر, کہ یا امیر المومنین آپ ایسے کریں آپ شام آ جائیں, ان باغیوں نے آپ کو گھیر لیا ہے, میں توڑ دوں گا کسی طریقے سے معاشرہ, تو آپ شام آ جائیں, شام امور صحیح ہو جائیں گے. تو پتہ ہے کیا جواب دیا حضرت عثمان, میری آج کی تقریر کا حاصل پتہ ہے حضرت عثمان نے آگے سے کیا لکھا؟ یا مجھے پیر کرم شاہ صاحب کا جواب آج کے زمانے میں اچھا لگا, یا مجھے پہلے زمانے میں سے حضرت عثمان کا جواب اچھا لگا. پیر کرم شاہ صاحب کو کسی نے کہا کہ یہ کافر جنہوں نے ان کی سوئم کی وہ کافر, جو چالیسواں کیا وہ کافر, جو ان کی مغفرت کی دعا کی وہ کافر. ایک بندے نے کہہ دیا. ایک زمانے میں اسی قسم کی بات تھوڑے پہلے زمانے کے بندے نے کر دی, ضیاء القرآن, اونچی دکان, پیکا پکوان, اس قسم قسم کی باتیں. اور جب پیر صاحب نے کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے ان کو خط لکھا کہ میں نے اتنی محنت کی, آپ کو گالیاں دی ہیں, فتوے لگائے ہیں, اتنی میں نے پیسہ لگایا ہے, تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا حضرت صاحب مجھے کوئی. انہوں نے خط کے پیچھے حدیث لکھی اور خط بھیج دیا کہ من حسن اسلام المرء ترک مالا یعنی ہے, کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. فرمایا کہ میرا کام ہی نہیں ہے میں لا یعنی ماروں اور میں ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کروں, میرا کام ہے میں مصطفیٰ کے قرآن کے دیے جلاتا رہوں اور کتاب اللہ کی تعلیمات کا چراغا کرتا رہو. اچھی زندگی تو یہی ہے کہ کوئی گالی دے چھوڑو چپ ہو, افوید امری, میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں سب کچھ. اچھا حضرت عثمان کو کہا کہ آپ آ جائیں جی شام, شام حاضر. بڑے کارنامے ہیں. حضرت عثمان نے جو جواب دیا کہا کہ میں تمہاری اس دعوت کو توڑتا ہوں. انہوں نے کہا میں تمہاری اس دعوت کو توڑتا ہوں, قبول نہیں کرتا. لا اختار بے جوار رسول اللہ جوارن سوا ہو, مجھے اللہ نے محمد مصطفیٰ کا پڑوس دیا ہے, میں حضور کا در چھوڑ کے کہیں شام آ جاؤں؟ کیا میں نے مصطفیٰ کے ساتھ عشق نہیں کیا ہے؟ کیا میں نے رسول کریم سے محبت نہیں کی ہے؟ کیا میں نے جان رحمت کے جوڑے نہیں اٹھائے؟ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ میں وہی عثمان ہوں جن کو مشرکوں نے, جب میں سفیر بن کے گیا تھا
تو کہا تھا کہ کعبے کا طواف تو کر لے. عثمان نے کہا اے کعبے جب تک میرا محمد طواف نہیں کرے گا میں تیرا طواف بھی نہیں کروں گا نا. مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے میں کعبے تیرا طواف بھی نہیں کروں گا.
دین کا کوئی معیار ہونا چاہیے, دین کا کوئی نمازوں کا معیار ہونا چاہیے, روزوں کا معیار ہونا چاہیے. یہ کیا معیار ہوا کہ بندہ کہ جی نماز میں خیال آ جائے حضور کا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ تو بڑھ ہے دیوانے کی. یہ تو پوچھو نا صدیق اکبر سے کہ وہ نماز میں کھڑے ہو اور پیچھے سے حضور آ جائیں تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وہ حضور کو دیکھنے لگ جائیں صدیق نماز ٹوٹتی نہیں. فرمایا نماز کا مزہ ہی جب آتا ہے جب محمد کی زیارت ہو رہی ہو نا. اور حضرت عثمان ابن عفان فرمائے کہ میں کعبے طواف نہیں کروں گا جب تک حضور طواف نہ کریں گے. گویا معیار حضور کی ذات. تو آج بھی آپ نے جواب دیا کہ میں شام نہیں آؤں گا اس لیے کہ مجھے اللہ نے حضور کا جلال دیا. قرآن کے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ اور میں حضور کا دروازہ چھوڑ کے چلا جاؤں. ادھر میری طرف دیکھو, یہ اس سے پوچھو نا جس کی گردن پر چھری ہو, ہاں جی, اور تلوار کاٹنے لگے ہو اور شہادت سامنے ہو. اے عثمان تلواریں دیکھ کے محمد سے وفا نبھانا یا تیرا کام ہے یا کربلا والی حسین کا کام ہے نا. حسین کا کام ہو. تو میں نے عرض کیا کہ کہا کہ میں حضور کا پڑوس چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. آپ نے پھر خط لکھا اور خط لکھا وَآذَ مُعَاوِيَ يُورِدْ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسَلْ جَيْشًا مِنَ الشَّامِ يُرَابِطْ بِالْمَدِينَ وَيُخَافِضْ عَلَى حَيَاةِ الْخَلِيفَةِ. اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہیں آتے تو مجھے اجازت دیں میں ایک لشکر مدینے بھیجوں جو لشکر آپ کی حفاظت کرے اور سارا کام وہ نبھائے. اس سوال کا جواب حضرت عثمان نے کیا دیا؟ آپ نے کہا کہ اخشى ان يزحموا بمدینة النبی وتضيق بهم على اصحاب الرسول من المهاجرین والانصار. حضرت عثمان نے کہا کہ تم اپنی جو فوج بھیجو گے تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ حضور کے مدینے میں مہاجر سے ہبا بھی رہتے ہیں اور انصار سے ہبا بھی رہتے ہیں. اگر تیری فوج نے ان میں سے کسی کو تکلیف دی تو عثمان اللہ اور رسول کے سامنے کیا جواب دے گا؟ میں شہادت قبول کر لوں گا لیکن مدینہ میں کسی اور فوج کے گھوڑے داخل نہیں ہونے دوں گا. سمجھتا ہوں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قربانی اور یہ جذبہ. اچھا پتہ ہے پھر تیسرا خط لکھا اور تیسرے خط میں کہا کہ وہ آدم معاویہ رضی اللہ تعالی یقول الخلیفہ اذن سیغتالونک. اچھا پھر اگر آپ فوج بھی قبول نہیں کرتے آتے بھی نہیں پھر تو یہ لوگ آپ کو مار دیں گے, آپ کو قتل کر دیں گے دھوکے سے. پتہ ہے وہ یہ ہے وہ بات جس کی خاطر میں نے سنائی کہ حضرت عثمان نے ایک چٹ پر یہ بات لکھی خشبی اللہ ونعم الوکیل. نعم الوکیل میں کہتا ہوں کہ خطبات تاریخ اور فیصلوں کی تاریخ میں عثمان تجھے سلام کہ تو نے تلواروں کے سائے میں بھی کہا کہ میرا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے, میرا توکل اللہ کی ذات پر ہے. جناب تکلیف دے ماجرا تو تھا نا کہ جس نے بیر روما خرید کے سب کو پانی پلایا آج اس کا پانی بند تھا, آج اس کا پانی بند تھا لیکن وہ تکلیفیں جھیل رہا تھا. کسی شخص نے کہا کہ کیا ایسا کوئی اشارہ پایا تھا آپ نے کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوگا؟ حضرت عثمان نے حدیث سنائی. انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں حضور کی صحبت میں گیا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور رحمت عالم کے ساتھی نے مجھے یہ بات سنائی کہ دروازہ کھولا میں اندر گیا, محفل ہوئی جو ہوئی, اس ساتھی نے کہا کہ اصل میں جب تو نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے کہا جاؤ دروازہ کھولو, اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ جس کو ایک بھاری مصیبت میں گرفتار کیا جائے گا اور بلوا میں گرفتار کیا جائے گا اور مصیبت میں گرفتار کیا جائے گا, اور میں نے اس کو جنت دے رکھی ہے. میں توجہ چاہوں گا, حضرت عثمان نے کہا جو مصیبت بنی ہے نا وہ آج یہی مصیبت ہے جو مجھ پر بن گئی ہے. فرمایا اس میں تم سوچتے کیا ہو؟ فرمایا ادھر روح نکلے گی ادھر مصطفیٰ کے جمال کی زیارت ہو جائے گی, ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی زیارت ہو جائے گی. بردبار عثمان, باکردار عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو. میں بڑا مشکل کام ہے راجہ آصف علی خان صاحب یہ جو بتانے لگا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتا ہے کہ مال اکٹھا کرنے کے سخت خلاف تھے, اور جدھر کوئی ملتا نا گورنر چورنر تو اس کو سونگتے, ان کو پوچھتا ابو ذر کیا سونگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں سونگ رہا ہوں اس سے دنیا کی بو تو نہیں آ رہی, اس نے دنیا تو نہیں اکٹھی کی ہوئی. ان سے کسی نے پوچھا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس سے دنیا کی بو نہ آئے؟ انہوں نے کہا کہ ایک علی دیکھا ہے, علی دیکھا ہے کہ جس کے بدن سے میں نے دنیا کی بو نہیں دیکھی. اور آپ کو پتا ہے کہ جس وقت مجذوبیت کے عالم ہے حضرت عثمان کو, یہ جو آپ نے گورنر لگائے ہیں یہ جو فلاں لگائے ہیں ان کو تا یہ سب دنیا پرس. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ بدر کر دیا اور یہ ربضہ کے مقام پر چلے گئے, اور وہاں پر جس وقت چلے گئے تو کسی نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ عثمان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ انہوں نے تو آپ کو شہر بدر کر دیا. انہوں نے کہا میں نے اتمام حجت کیا تھا, امر بالمعروف کیا تھا, باقی معاملہ رہ گیا عثمان کا. یار لفظ سنو, انہوں نے کہا واللہ لو ان عثمان سلبنی الا اطول خشم او اطول جبل لسمیت واتا وصبرت واختصبت ورأیت ذلك خیرا لی. انہوں نے زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے, اگر امیر المومنین کی حیثیت سے عثمان نے تو ابھی مجھے شہر سے نکالا ہے, اگر وہ مجھے لکڑی کے ڈنٹھل پر کھڑا کر کے وہ مجھے سولی چڑھا دے تو میں پھر بھی عثمان کو امیر المومنین ہی مانوں گا, میں ان کو اپنا امیر مانوں گا اور میں ان کی اطاعت کروں گا, اور میں اس کو اپنے لیے بہتر سمجھوں گا. ادھر دیکھو, اس جملے کا مزہ آپ کو اب نہیں آئے گا, اب آئے گا. میں نے ایک دفعہ اپنے اسٹوڈینٹ ایک کو کہا کہ یا تجھے میں نکالتا ہوں گھر چلا جا, یا نہیں نکالتا تو میری سزا برداشت کر لیں. انہوں نے کہا جی سزا آپ دے دیں, میں جاتا نہیں. میں نے اس کو کہا کہ گراؤنڈ کے چکر لگا, جب تک تو گرتا نہیں ہے میں تجھے چھوڑتا نہیں, چکر لگا دوڑ. اس نے چکر لگایا, کوئی سو ایک چکر لگایا نا, مجھے آ کے کہا جی میں گھر جاتا ہوں, میں گھر جاتا ہوں جی, میں نہیں چکر کاٹتا جی. اب یہ کوئی بات ہے جی سو چکر؟ اب میں نے کہا چل میں تجھے معاف کرتا ہوں, کوئی بات نہیں. وہ ہنسنے لگ گیا, میں بھی ہنسنے لگ گیا. آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں آپ کو سنانے لگا ہوں. انہیں کہا کہ ولو سیرنی ما بین الافق الى افق لسمعت واتا وصبرت واختصرت ورأیت ذلك خیرا لی. انہیں کہا کہ اگر امیر المومنین یہ فیصلہ کر دینا تو ابو ذر کو کہیں کہ چل ایک افق سے مشرق سے مغرب تک دوڑ لگا, اور ادھر سے کہیں ادھر سے دوڑ ادھر لگا, تو کہیں کہ میں دوڑ لگانا شروع کر دوں گا, میں عثمان ابن عفان کی عمارت کا انکار نہیں کروں گا, میں انکار نہیں کروں گا. علی جناب آدھی باتیں نہیں سنانی چاہیے قوم کو, پوری 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 باتیں سنانی چاہیے. پھر آپ نے کہا
کہ ولو ردنی الى منزلی لسمعت واطعت وصبرت واحتسبت ورأيت ذلك خيرا لي. اگر یہ تو مجھے ربضہ میں ٹھہرایا, اگر مجھ سے گھر چھین لے, مجھ سے سب کچھ چھین لے اور مجھے گیٹ اوے کر دیں, تو حضرت میں حضرت عثمان ابن عفان کو امیر ماننے سے انکار نہیں نہیں کروں گا. اب میری طرف توجہ میں آپ کی چاہوں گا, عالی جناب یہ جو خلفائے راشدین ہیں اس لیے خلفائے راشدین نہیں ہیں. ایک اور بات یاد آ گئی, حضرت عمار ابن یاسر اور سعد بن ابی وقاص ان کے گھر کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا باہر نکلو امیر المومنین, ہم نے آپ سے چند باتیں کرنی. حضرت عثمان نے کہا حضرت تھوڑا ٹھہر جاؤ, خود ہی چلے جائیں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص چلے گئے اور حضرت عمار نے کہا میں نہیں آتا جب تک باہر نہیں نکلیں گے. تو حضرت عثمان نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ کسی طریقے سے ان کو, جلال میں ہیں مجھ پر, سیابی ہیں حضور کے, ان کو کسی طرح بھیج دو. تو وہ باہر نکلا اور اس نے کوڑا مارا اور حضرت عمار ابن یاسر کو لگا اور ان کے کندھے سے خون جاری ہو گیا اور آواز آ گئی امیر المومنین کو اور امیر المومنین باہر نکلے. ذرا اس منظر کو ہم نے دیکھو کہ حضرت عمار ابن یاسر کو سامنے کھڑا کیا اور کوڑا ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ آپ جب تک عثمان کو مار کر کے ادھر سے خون نہیں نکالتے میں اندر نہیں جاؤں گا. آپ مجھ سے بدلہ لے لیں, آپ مجھ سے بدلہ لے لیں, ہاں مجھ سے بدلہ لے لیں. جناب خلافت راشدہ وہ بھی ہے جو خلیفہ راشد ضرورت پڑے تو اپنی پیٹھ اپنی رعایا کے ایک شخص کے سامنے رکھ دے کہ تو مجھ سے قصاص لے لے, اس لیے کہ میں محمد کے نظام کے جھنڈے بلند کرنے کے لیے آیا ہوں. علی جناب اب مجھے معلوم ہے کہ وقت تو خاصا بیت گیا, لیکن وہ اس آیت والی ایک خاص بات تو ابھی میں نے بیان کی نہیں کہ ادھر حضور نے 1400 صحابہ کی بیعت لی, 1400 صحابہ نے بیعت کی, ایک بندہ بیچ میں. یہ معلومات کے لیے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, توجہ چاہوں گا. ایک بندہ اپنے اونٹ کی رسی کے ساتھ چمٹ گیا, اپنے اونٹ کی رسی کے ساتھ چمٹ گیا اور منافق آدمی تھا, وہ کون تھا جو بیعت نہیں کرنا چاہتا تھا. تو جناب بارگاہ محبت سے یہ فتویٰ بھی صادر ہوا کہ یہ منافق یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کا آقا دیکھ نہیں رہا. حضور نے کہا ذرا دیکھو اونٹ کی رسی کے ساتھ کون چمٹا ہوا ہے جو اس وقت میری بیعت سے انکار کیے جا رہا ہے اور دور ہٹے جا رہا ہے. قیس کو پکڑا گیا, نام اس کا تھا قیس, اس کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد رحمت عالم کے سامنے پیش کیا گیا, یہ قرض میرے نام کے اس کے ساتھ کیا ہوا. لیکن میں بات کہ رحمت عالم نے بیعت کی تو سلمہ ابن اقوا فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کی بیعت موت پر کی, کیا موت تک لڑتے رہیں گے, اور جابر کہتے کہ موت پر بیعت نہیں کی, ہم نے جنگ لڑنے پر بیعت کی کہ جب تک عثمان واپس نہیں آ جاتے یا اگر ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ان کا بدلہ نہیں لے لیتے. ہم اپنی تلواروں کو نیام کے اندر نہیں ڈالیں گے. تو رحمت عالم علیہ السلام نے اس پر بیعت لی. یار وہ منظر دیکھو نا, اس جبا یہ ہو نہ کہا کہ وہ منظر کیسا ہوگا, سارے ایک ایک دفعہ بیعت کر رہے تھے, دس دس, اٹھ اٹھ, سات سات, چھ چھ, ایک ایک, دو دو, اور ایک سلمہ ابن اقوا تھے جو ادھر سے جب کوئی آتا وہ بیچ میں داخل ہوتے, کہتے حضور پھر بیعت, وہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیتے تھے. کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ جب بیعت ہوتی ہے تم اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہو, رحمت اللہ نے کہا اس کو کرنے دو اس کی ادا، اس کو بار بار کی بیک کرنے کرنے دو. اور بالآخر وہ تاریخی منظر آ گیا سامنے کہ رحمت عالم علیہ السلام نے اپنا ہی ہاتھ اپنے ہی ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا ایک ہاتھ میرا ہے ایک ہاتھ عثمان کا، یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہے، بس مسئلے سارے تو حل ہو گئے. حضور نے حضرت عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا. اس کا معنی یہ ہے جیسے ساری کائنات خرچ میں کر سکتا ہوں، کوئی شخص میرے عثمان کو دولت پسند نہ کہے، عثمان کا ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کریم کا ہاتھ ہے، تاکہ کوئی الزام ان پر نہ ڈرے. اور اس ید پر ہے تو وہ ظالم معتزلہ ہے، آل سنت نہیں ہے، لیکن زمخشری نے کشاف کے اندر نہیں اپنے ایک مقالہ کے اندر اس نے جو میں اب حسین خیالات بھی کیسے کہوں، کوئی بندہ یہ نہ کہے جو سنی نہیں ہے اس کے خیالات کو حسین کہہ رہی ہیں، لیکن بہرحال زمخشری نے لکھا کہ یاد کا معنی قوت ہے، یاد کا معنی سلطنت ہے، یاد کا معنی طاقت ہے، یاد کا معنی سخاوت ہے، یاد کا معنی کرامت ہے، یاد کا معنی نصب ہے، یاد کا معنی رشتہ داری ہے. گویا محمد عربی نے کہا عثمان، عثمان وہ ہے جس کو سب کچھ محمد نے دے دیا ہے، ایک ہاتھ اپنا قرار دے کے اور ایک ہاتھ حضرت عثمان کا. عالی جناب دوستو، اللہ تعالی نے نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے اور ترتیب کے اعتبار سے مقدم ہے. پہلی آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حضور کی بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. گویا مصطفیٰ کے ہاتھ کو رب ذوالجلال نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا. تو میں کہہ سکتا ہوں عثمان نے مصطفیٰ کی بیعت نہیں کی تھی، مصطفیٰ کے خدا کی بھی بیعت گئی تھی. عالی مرتبہ دوستو، عادت مبارک یہ تھی کہ پیسے ہی نہیں پیش کرتے تھے، جب کوئی چیز اچھی آپ کو نظر آتی وہ حضور کی خدمت میں آ کر تحفہ دیتے، اور رحمت عالم جب تحفہ قبول فرماتے ان کو دعائیں دیتے. عالی جناب دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
جانے جانا تو شاعر خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ امر کتاب تیرا، تو شاعر خوبا تو جانے جانا جانے جانا ہے چہرہ امر کتاب تیرا، تو شاعر خوبا تو جانے جانا، تو شاعر خوبا تو جانے جانا چہرہ امر کتاب تیرا.